سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، یعنی نہ سامنے چھوڑتا ہے نہ پیچھے چھوڑتا ہے. انسان کو دوسرے انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کا مزاج فرق ہے، عادات فرق ہیں، ضروریات فرق ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کی جائے، دلیل دی جائے، دلیل سے اس کی بات کو رد کیا جائے. اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو سمجھایا جائے، نہ کہ الزام تراشی اور بدنامی کے ساتھ اس کو ذلیل کیا جائے. یہ کن لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، کن لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ وہ جن کے پاس مال کی کثرت ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم سٹرانگ ہیں لہذا ہمیں حق ہے کہ ہم جس کو جو چاہیں کہہ دیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے تباہی و بربادی کا سبب ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اب دیکھیے، کل کا لفظ بول کر اللہ تعالیٰ نے مسلم، کافر، منافق، فاسق ہر ایک کو بیچ میں شامل کر دیا. کوئی بھی شخص جو یہ کام کرے گا کہ منہ پہ تانے دے اور پیچھے سے غیبت کرے، برائیاں کرے، یہ دونوں ہی چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. لیکن مالی استحکام اور مال کی کثرت اور اس میں دن بدن ترقی انسان کو بعض اوقات بہت بے لگام کر دیتی، اور وہ دوسرے لوگوں کی ضروریات تو کیا، ان کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور اس طرح ان کو کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی عزت دار ہو یا غریب ہو یا مسکین ہو، اس کو پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ جو غلط قسم کا کانفیڈنس ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جیسے بچوں کو بھی بدتمیزی سکھا دیتے ہیں لوگ، اور وہ بڑوں کے سامنے بعض اوقات بہت ہی بلنٹلی غلط باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں یا ان کی عزت اور احترام میں کمی کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آج کل کے بچے بہت سٹریٹ فارورڈ ہیں، اور ان کو کور کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ بہت کانفیڈنٹ ہیں، یہ بہت کچھ جانتے ہیں. بھئی بچے بچے ہیں، دین ہمارا تو یہی سکھاتا ہے کہ بڑا ہو یا بچہ ہو ایک دوسرے کا احترام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی حصہ ہے. اس لیے کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ خواہ علم ہو یا مال ہو یا کسی بھی طرح کی انسان کے پاس کوئی طاقت و اقتدار ہو، اس کی بنا پر ایسا کانفیڈنٹ ہو کہ وہ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آئے. جو ایسا کرے گا اس کے لیے پکڑ ہے، ہلاکت ہے. اور پھر یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، کیونکہ اس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، پھر وہ سمجھتا کہ مال ہمیشہ رہے گا اس کے پاس، یہ مال اس کے کام آئے گا. ہرگز نہیں، مال نہیں کام آئے گا. وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی جہنم اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی. اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک جا پہنچے گی. کیوں دلوں تک کیوں پہنچے گی؟ کیونکہ اصل میں زبان کی خرابی کی بنیادی وجہ دل کی خرابی ہوتی ہے. دل میں کسی کے لیے نفرت ہو، دل میں حقارت ہو، دل میں تکبر بھرا ہوا ہو، غرور ہو، تو انسان دوسروں کو بے عزت کرتا چلا جاتا ہے. اور اس میں بعض اوقات اپنے عزیز، قریب، پیارے رشتوں کو بھی معاف نہیں کرتا. آج دیکھیے کہ گھروں کا سکون کیوں برباد ہوتا ہے، اداروں میں انریسٹ کیوں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نیبرز میں کیوں ناراضگیاں ہوتی ہیں، رشتے کیوں کٹ جاتے ہیں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ زبان کی خرابی، بد اخلاقی. تو اس کو یہاں پر کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور اس بد اخلاقی کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کا انجام بھی یاد رکھو، شاید بچ جاؤ اس سے. اور انجام میں کیا ہے؟ دل کو جا کے آگ پکڑے گی، کیونکہ دنیا میں بھی ایسے شخص کے دل میں آگ ہی لگی ہوئی ہوتی ہے جو اس کی زبان کے راستے دوسروں کو بھسم کر رہی ہوتی ہے. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی. اتنا شدید قسم کا عذاب، سزا، کیونکہ ایسے لوگوں کو تو کہیں ایسے کونے میں جا کے بند کرنا چاہیے کہ وہ کسی کو ذلیل نہ کرے. تو دنیا میں اگر کوئی ان کو لگام نہیں دے سکتا, قیامت کے دن ان کا یہ انجام ہوگا, اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے, باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس برے انجام سے بچائے اور اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الفیل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو عکارت نہ کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے, پھر ان کا حال یہ کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہو. ابرہا چھٹی صدی عیسوی میں جنوبی عرب کا ایک مسیحی بادشاہ تھا, حبشی حکمران تھا. مذہبی جنون کے تحت اس نے 570 عیسوی میں مکہ پر حملہ کیا, کعبہ ڈھانے کا پروگرام بنا کر آیا. 60,000 کا لشکر اس کے ساتھ تھا جس میں ایک درجن ہاتھی بھی تھے. جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے چڑیا بھیجی جنہوں نے ان پہ پتھر برسایا اور وہ سارا لشکر وہیں ڈھیر ہو گیا. اور یہ تاریخ میں پراپر ریکارڈ ہے اس چیز کا, یعنی اہل عرب کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا, اللہ نے اپنا گھر کس طرح بچایا اور ان کو جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ختم کر کے رکھ دیا, ان کا یہ انجام ہوا. تو اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو, انہوں نے اللہ کے گھر کو ڈھانا چاہا تھا تو ان کا یہ انجام ہوا, تم اللہ کے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرو گے اور تمہارا انجام اچھا ہوگا؟ پھر ہرگز نہیں, اللہ نے ان کی چالوں کو رد کیا, اللہ تمہاری چالوں کو بھی رد کر دے گا. سورۃ قریش, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش, إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. چونکہ قریش مانوس ہوئے, یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس, لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا, خوف سے بچا کر امن عطا کیا. قریش تجارت پیشہ لوگ تھے, ان کی زمین کچھ اگاتی نہیں تھی, اس لیے ان کا گزر بسر تجارت کی آمدنی پر ہوتا تھا, اور یہ تجارتی اسفار میں بہت پر امن طریقے سے اپنے کام کرتے تھے. گرمیوں میں شام کے علاقے میں جاتے جو نسبتاً ٹھنڈا تھا, سردیوں میں یمن کی طرف جاتے جو نسبتاً گرم تھا. ان کے لیے سارے راستے پر امن تھے کیونکہ یہ اللہ کے گھر کے خادم تھے. خاص طور پر قریش کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ جس رب نے تمہیں اتنی عزت دی اس گھر کی وجہ سے, تم یہاں پر رب العالمین کے پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. تم اللہ کے احسانات کو یاد رکھو کہ کس طرح اس نے تمہیں امن دیا, کھانے کو دیا, زندگی کی ساری نعمتیں دی. اب تمہارا کیا کام ہے کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے دین کی مدد کرو. فلیعبدوا رب ھذا البیت, یعنی جب اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں دے تو پھر انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھک جائے, شکر ادا کرے. سورۃ الماعون, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا سزا کو جھٹلاتا ہے, اس کو یقین ہی نہیں کہ آخرت میں اس کا حساب ہوگا. وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, کیونکہ جس کو یہ پتا ہو کہ اس سے پوچھا جائے گا وہ ایسا وحشیانہ فعل نہیں کر سکتا, اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا, یعنی جس کو پتا ہو کہ قیامت کے دن اس سے پوچھ گچھ ہوگی وہ دنیا میں بے حس بن کے نہیں رہ سکتا. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے, عبادت گزار لوگوں کے لیے تباہی, ہاں وہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں, صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں, لوگوں کے سامنے اپنے مذہب کی دھوم مچانے کے لیے یا اپنی دینی حیثیت کا چرچا کرنے کے لیے, ورنہ وہ اصل میں نماز کی حقیقت سے غافل ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. نماز تو انسان کو وسعت قلب و نظر سکھاتی ہے, لیکن جو لوگ نماز پڑھ کے پھر ایسی گھٹیا حرکتیں کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نماز نے ان کو سیدھی راہ نہیں دکھائی, وہ ان کے اندر اتری ہی نہیں, اس کی روح پائی ہی نہیں انہوں نے. تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسانوں کے اندر عقیدہ آخرت کو پختہ کیا جائے, جب حساب کی فکر ہوگی تو اعمال درست ہو جائیں گے. سورۃ الکوثر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی, خیر کثیر. کوثر کے کئی ایک معنی کیے گئے ہیں, حشر کے میدان میں ایک حوض بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا جائے گا کہ آپ اپنی امت کو اس سے ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی پلائیں کہ ایک دفعہ پینے کے بعد پھر سارے حشر کے عرصے میں وہ پیاسا نہ ہوگا. نہر کوثر جو جنت میں آپ کو دی جائے گی, اور اس کے علاوہ خیر کثیر جو دنیا میں آپ کو دی گئی نبوت کی شکل میں, قرآن مجید کی شکل میں, دین کے اسٹیبلش ہونے کی شکل میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بے شمار بلائیاں عطا کی, اب آپ کیا کیجئے, فصلی لربک وانحر, دو کام کیجئے, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, اپنے رب کے لیے, اور قربانی کیجئے, یعنی جسمانی عبادت اور مالی صدقات, مالی عبادت. اس کا فائدہ کیا ہوگا, ان شانئک هو الابتر, آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے, یعنی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب کوئی بھلائی عطا کرے تو بندہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرے, اس کا شکر ادا کرے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس شکر کی بنا پر آئندہ بھی اس کے لیے نعمتوں کی حفاظت فرمائے گا اور اس کے دشمنوں کو ناکام اور نامراد کر دے گا. سورۃ الکافرون, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. کہہ دیجئے کہ اے کافرو, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں, اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یا قومی کہہ کے پکارا, اے میری قوم. جب قوم نہ مانی تو اس قوم کو ختم کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو بہت خیرخواہی کے ساتھ سمجھایا, لیکن جب قوم نہیں مانی تو آپ کے مخالفین کو مغلوب کر دیا گیا, لیکن اس کے باوجود جو بچ گئے ان کو الگ کر دیا گیا, اور ان پر اتمام حجت کرنے کے بعد, پیغام پوری طرح پہنچا دینے کے بعد, جب وہ اپنے کفر پہ اڑے رہے تو پھر ان کو کافر کہہ کے پکارا گیا کہ اب تمہاری اور ہماری راہیں جدا ہیں, تمہاری عبادت کے طریقے اور ہماری عبادت کے طریقے مختلف ہیں, تمہارا دین اور ہے ہمارا دین اور ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کو گمراہی سے بالکل الگ کر کے دکھا دیا, اور آج تک وہ راہیں واضح ہیں, اب جس کا جو جی چاہے انتخاب کرے. سورۃ النصر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے, یعنی دین کا کام مکمل ہو جائے, فتح مکہ ہو گیا, اور اس کے بعد بھی جو کامیابیاں اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ سب آپ کو نشن مکمل ہو گیا, اور تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, یعنی ہر طرف کامیابیوں کی خبریں ہیں, تو اب کیا کیجئے, اس موقع پر کوئی فخر نہیں, کسی قسم کی بڑائی کا اظہار نہیں, اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے, یعنی اللہ کی تعریف کیجئے, اللہ کی پاکی بیان کیجئے کہ اس کی توفیق سے یہ سارا کام مکمل ہوا, انجام کو پہنچا, اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیے, کیونکہ انسان کی کوشش جتنی بھی زیادہ ہو اس میں کمی کوتاہی رہ ہی جاتی ہے, اس لیے بخشش کے لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے بخشش مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا کی، آپ کی مدد فرمائی، اور آپ کے سارے دشمن جن میں سے نمبر ون ابو لہب تھا، آپ کے دشمنوں کا سمبل، اس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس کا نام لے کر قرآن مجید میں ایک سورت اتاری جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو حق کی مخالفت کرے گا وہ بالآخر ناکام و نامراد ہو کر رہے گا۔ سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ ماله وما کسب، سیصلا نارا ذات لہب، وامرأته حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا، اس کی کوششیں رائے گاں ہو گئیں، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا یعنی اس کی اولاد اس کے کسی کام نہ آیا، کوئی اس کو بچا نہ سکا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا یعنی جہنم میں، وہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، کیونکہ وہ اس کام میں اس کی مددگار تھی تو انجام میں بھی ساتھ ہی ہے، لگائی بجھائی کرنے والی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں گھر گھر جا کے کیا کرتی تھی، آپ کو محمد کی بجائے مذمم کہا کرتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو کامیابی بخشی اور مذمم کہنے والی کی مذمت ہو گئی۔ اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی، کیونکہ دنیا میں اس کے پاس ایک بہت بڑا قیمتی ہار تھا جس کو ہاتھ لگا فتمے اس کو بھی خرچ کر ڈالوں گی، یعنی اپنا وقت، سرمایہ، مال، ہر چیز لگا دوں گی مخالفت میں، لیکن اس مخالفت کا کیا فائدہ ہوا، سب کچھ برباد ہو گیا، وہ ہلاکت کے انجام کو پہنچے، اگرچہ آپ کے خون کے رشتے دار تھے وہ، لیکن حق کی مخالفت نہ کرے ورنہ اس کا انجام بہت بھیانک ہے، ویسا ہی جیسے ابو لہب کا ہوا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے توحید کا پیغام ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا۔ سورۃ الاخلاص اس کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہیے وہ اللہ ہے، یکتا، اکیلا، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں، سب انسانوں کو، ساری مخلوق کو اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ اولاد تو اس کو چاہیے ہوتی ہے جو اپنی ذات میں کمزور ہو، اور اللہ پاک ہر کمزوری سے پاک ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف ہے اور توحید کی وہ دعوت ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ اس سے اس کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور ایک بار نہیں کئی بار پڑھنا چاہیے، تاکہ انسان اس سبق کو کبھی نہ بھولے۔ اس اخلاص کے برعکس شرک ہے، اور شرک کا ایک ذرہ اور شمع بھی انسان کے سارے اعمال برباد کر دینے والا ہے، اس لیے سورۃ الاخلاص دراصل توحید کا سبق دیتی ہے، جو انسان کو قرآن کے اختتام پر یاد کر لینا چاہیے۔ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے ساتھ ہی حسد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں۔ یہ قرآن ہر اس نعمت، ہر اس دولت سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی دولت ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ تو جب انسان کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور دولت ملے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے حسد نہ کیا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا گیا کہ آپ ایسے ہر شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں۔ آپ کہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی۔ صبح کا لفظ ہوپ کی علامت ہے، اور پھر ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی اس کے اندر خیر بھی رکھا اور اس کے اندر دوسری چیز بھی ہے. تو اگر کسی چیز کے اندر اللہ نے تو اس کو خیر کے لیے ہمارے لیے بنایا, فائدے کے لیے بنایا, لیکن انسان اس میں سے شر بھی نکالتا ہے. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انگور کو رزق کے طور پر پیدا کیا, رزق حسن, اور تم اس سے نشاور چیز بھی بنا لیتے ہو. تو اسی طرح فائدے کی چیزوں کے اندر بھی شر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو محفوظ رکھے ہر طرح کے شر سے, اور خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے, کیونکہ اندھیرے میں ہر غلط کار کو چھپ کر غلط کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو اس لیے خصوصی طور پر اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی بات کی جا رہی. اور گرہ میں پھونکے مارنے والیاں, یعنی جادو اور اس قسم کے ٹونے ٹوٹکے کرنے والوں کے شر سے, اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اور نقصان پہنچانا چاہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. جب ایسی کوئی کیفیت ہو تو انسان کو جوابی اٹیک کرنے کی بجائے یا پریشان ہونے کی بجائے اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ صبح ہو کہ کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ جب بندہ ان کو نہ پڑھے. خود آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد پڑھتے, رات کو پڑھتے, سونے سے پہلے پڑھتے. سورۃ الناس, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس, الذی یوسوس فی صدور الناس, من الجنۃ والناس. کہیے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب, انسانوں کے بادشاہ, انسانوں کے حقیقی معبود کی, اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. کچھ شر نظر آتے ہیں, کچھ شر نظر نہیں آتے. مثلا رات کا اندھیرا نظر آتا ہے. اسی طرح بعض نقصان دینے والی, تکلیف دینے والی چیزیں نظر آتی ہیں, اور وہ جسمانی طور پر تکلیف دیتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کے آس پاس شر تو ہے, کچھ شر نظر آنے لگتا ہے, لیکن کچھ شر نظر نہیں آتا, چھپا ہوا ہوتا ہے. نظر آنے والی چیزوں سے بچنا آسان ہوتا ہے, لیکن جو چیزیں نظر نہیں آتی ان سے انسان غافل ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں کھلے اور چھپے دونوں طرح کے شر سے ہوشیار بھی کر دیا, اور ان سے بچنے کے لیے طریقہ بھی سکھا دیا. پچھلی صورت میں رات کے اندھیرے کے شر سے اور حاسد کے شر سے خاص طور پر, اور جادوگروں کے شر سے بچنے کی دعا سکھائی گئی, اور یہاں پر اللہ رب العزت کی مختلف صفات کا ذکر کر کے رب الناس, ملک الناس, الہ الناس, ایک بہت بڑے دشمن کے شر سے بچنے کی بات کی گئی, وہ دعا سکھائی گئی. کون ہے وہ دشمن؟ الوسواس, جو سب سے زیادہ وسوسے ڈالتا ہے, شیطان, مردود. الخناس, باز نہیں آتا, بار بار پلٹ کے آتا ہے جب تک انسان کو بھٹکا نہ لے, لیکن مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے, وہ بھی اس کے کنٹرول میں نہیں آتا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے. یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, کیونکہ دل جو ہے وہ تمام اعضاء کا سردار ہے. جو چیز دل میں ہوگی وہی باقی اعضاء پر آئے گی. انسان کے ہاتھ وہی کریں گے جو دل میں ہوگا, آنکھیں وہ دیکھیں گی جو دل میں ہوگا, قدم ادھر کوئی اٹھیں گے جو دل میں ہوگا. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ کنٹرول روم کو جا کے پکڑتا ہے اور اس پہ نظریں لگائے ہوئے ہوتا ہے کہ کسی طرح کنٹرول روم پہ میں کنٹرول کر لوں, پھر سارا انسان میرے کنٹرول میں آ جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اتنا خوبصورت کلام دے دیا, اتنی بہترین دعائیں سکھا دی کہ تم صبح شام ان کو پڑھو اور شیطان کے شر سے محفوظ رہو, کیونکہ شیطان انسان کی ہدایت کی راہ میں, اس کے اچھے انجام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والا ہے. فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. حیرت کی بات ہے کہ یہ شیطان جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی, یعنی ایک تو وہ کہ جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی, لیکن دوسری طرف وہ بھی لوگ جو شیطان ہی کے چیلے ہوتے ہیں اور شیطان کے مددگار اور اسی قسم کا کام کر رہے ہوتے ہیں, جن کو ہماری نگاہیں دیکھ تو پاتی ہیں مگر ہماری بصیرت سے ہم نہیں ان کو دیکھ پاتے کہ وہ ہمیں کون سی راہ پہ لگا رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں کو ہدایت کے رستے سے دور کر کے شر کے رستے پہ لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید کے اختتام پر دعا کی گئی کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ کہ ہم ہر طرح کے شر سے, فساد سے, فتنے سے, نقصان دہ چیزوں سے محفوظ ہو کر صراط مستقیم پہ چلتے چلتے تجھ سے آ ملیں اور ہر طرح کے نقصان سے بچ جائیں. اللہ تعالی ہمیں اس رستے پر استقامت عطا فرمائے. اس موقع پر قرآن پاک کی عظیم ترین سورت کو پھر دہرا لیتے ہیں جس میں بہترین دعا سکھائی گئی, سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا, بے حد مہربان, بار بار رحم فرمانے والا, روز جزا, قیامت کے دن کا مالک. اے اللہ, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں, ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں اور ہم تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں. تو ہی ہماری مدد فرما اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ, وہ راستہ جن پر چل کر لوگوں کو انعام ملا, وہ انعام یافتہ ہوئے. اور ان لوگوں کے رستے کے پیچھے ہم بھول کر بھی نہ چلیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا, جن سے تو ناراض ہوا. ہمیں اس راستے پر نہیں جانا اور اس راستے پہ بھی نہیں جانا جو تیرے سیدھے راستے سے ہم کو دور کر دے اور ہمیں بھٹکا دے. تو ہمیں بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے دین, ایمان, عزت کی حفاظت فرما, ہمیں مرتے دم تک شیطان مردود کے وسوسوں سے بچائے رکھ اور ہمیں اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما.